سيدنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات النبي محمد وعلى آله. سورة مباركة آل عمران کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 75، جس میں پیغمبر کے ذریعے سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ نے زبان قرآن سے، کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اس کی تلاش کرے گا، فلن بلا من ہو، تو اس کی کوشش ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخر کار آخرت میں جو آخری فیصلے کا دن ہے، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. قرآن کریم اسی دین کے لیے دوسری جگہ اعلان کرتا ہے: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، تمہاری نگاہوں میں دین بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے، پہلے دن سے اور قیامت تک ایک رہے گا، اور وہ دین ہے جس کا نام ہے اسلام. میں نے کل اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ بہت سے سوالات ہیں، دین ہی کیوں، اگر دین ہی کا ماننا ضروری ہے تو اسلام ہی کیوں، دین ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں یہ اسلام پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے آخری پیغمبر کا، یا جناب آدم بھی اسی دین کو لے کے آئے تھے. دین بہت سی چیزوں کو پابندی کیوں لگاتا ہے، کہیں ہمیں کسی کام کے انجام دینے پہ مجبور کیوں کرتا ہے، کہیں کسی کام سے روک کیوں دیتا ہے. اگر ہم دین کو قبول کر لیں تو اس دین کے وعدوں کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے، اور دین سے جو فائدے ملنے والے ہیں ان فائدوں تک پہنچنے کے لیے دین ہم سے کیا چاہتا ہے. ایسے نہ جانے کتنے سوالات ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں. میں آج اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ آج خصوصیت سے اعلان کیا گیا ہے کہ بچے نوٹ کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا. دین کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کل جب انسانیت پچھڑی ہوئی تھی، جب انسان نے ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت دین کی ضرورت نہیں ہو، مگر آج دین کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات میں آپ کی خدمت میں منتقل کر رہا ہوں کہ دین کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. بلکہ جتنی دنیا ترقی کرے گی دین کی اتنی ضرورت بڑھتی جائے گی. کیوں؟ بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے اس لیے میں آسانی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں, ایک بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جو رفتار ہوتی ہے, جو اسپیڈ ہوتی ہے, یہ رفتار اور اسپیڈ طاقت سے پیدا ہوتی ہے. جہاں طاقت ہوگی وہیں رفتار اور اسپیڈ ہوگی, جہاں طاقت نہیں ہوگی وہاں رفتار اور اسپیڈ بھی نہیں ہوگی. اور جتنی طاقت بڑھتی ہے اتنی اسپیڈ بھی بڑھتی ہے, اتنی رفتار بھی بڑھتی ہے. کل اگر آدمی پیدل چلتا تھا تو پیدل چلنے میں جو اس کی رفتار تھی, جب اس طاقت کو انسان کی طاقت, انسان کی عقل کے ذریعے بڑھایا گیا, موٹر سائیکل بن گئی, کار بن گئی, تو جیسے جیسے پاورفل فل انجن بنتے گئے, جتنے طاقتور انجن بنتے چلے گئے اتنی رفتار بڑھتی چلی گئی. مگر یہ بات بھی ہے کہ جہاں طاقت اور قوت کے ساتھ رفتار اور اسپیڈ بڑھتی ہے, وہیں جتنی رفتار اور جتنی اسپیڈ بڑھتی ہے اتنے ہی ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اور اتنے ہی ایکسیڈنٹ کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. کل دو پیدل آدمی چلتے تھے, ایک دوسرے سے ٹکرائے, زیادہ سے زیادہ کچھ تبادلہ خیال ہوا ایک دوسرے کی بصارت کے بارے میں, کیا دکھائی نہیں دیتا, کیا اندھے ہو گئے ہیں اور بات گزر گئی. لیکن اب جب سائیکل سے سائیکل ٹکرائے گی تو اتنا تبادلہ خیال کافی نہ ہوگا, کچھ کوہنیاں بھی سولانا پڑیں گی, کچھ گھٹنوں کی مرمت کرنا پڑے گی. لیکن یہی طاقت جب اور بڑھی اور اس نے موٹر سائیکل کی شکل اختیار کی, تو اس سے جو رفتار بڑھی, اس بڑی ہوئی رفتار سے جب ایکسیڈنٹ ہوا, دو موٹر سائیکلیں ٹکرائیں گی, دو کاریں ٹکرائیں گی, تو جتنی طاقت ہوگی اتنی رفتار ہوگی, اور جیسی رفتار ہوگی اسی اعتبار سے ایکسیڈنٹ ہوگا. جو کاریں ٹکراتی ہیں تو اگر دو چار لوگ اس میں ہیں تو ایک دو دنیا سرخصت ہو جاتے ہیں, ایک آدھ معذور ہو جاتا ہے. اور طاقت بڑھائی گئی, اور رفتار بڑھائی گئی, دو ہوائی جہاز خدا نخواستہ آسمان میں ٹکرا گئے, تو اب نہ ادھر کسی کے بچنے کی امید ہوتی ہے نہ ادھر کسی کے بچنے کی امید ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ جیسے جیسے طاقت بڑھتی ہے ویسے ویسے رفتار بڑھتی ہے, اور جیسے جیسے رفتار بڑھتی ہے ویسے ویسے ایکسیڈنٹ کا ڈر بھی بڑھتا ہے, اور اسی اعتبار سے ایکسیڈنٹ کا نقصان بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اب اس کے بعد سمجھدار انسان نے کیا کیا؟ اس نے جیسے جیسے طاقت بڑھائی ویسے ویسے طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ رفتار بڑھی. مگر جیسے جیسے رفتار بڑھی اسی طرح سے اس کے رفتار مشینوں کے بنانے والے سمجھدار انسان نے بریک بھی بنائے جو ایکسیڈنٹ سے روک سکے. سائیکل میں جو بریک لگائے گئے تو وہ موٹر سائیکل میں نہیں لگائے جائیں گے, جو بریک موٹر سائیکل میں لگائے گئے ہیں وہ کار میں نہیں لگائے جائیں گے. جتنی رفتار بڑھے گی اتنی خطرہ اتنا خطرہ بڑھتا ہے, لہٰذا اتنے ہی مضبوط بریک بنائے جاتے ہیں. بس میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھو کہ قوت سے رفتار بڑھتی ہے, رفتار سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھتا ہے, اور جتنا ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے اتنے اس کا بنانے والا اس کے بریک مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. اس پوری کائنات میں سب سے طاقتور مشین کا نام خود انسان ہے. یہی انسان ساری کائنات کی ہر طاقتور مشین کو تیار کرتا ہے. تو اگر طاقتور مشین بغیر بریک کے نہیں بنائی جاتی ہے تو اس مالک نے جو اس انسان کو اتنا طاقتور بنایا ہے تو کیا وہ اسے بغیر بریک کے بنا دے گا؟ بس انسانی ترقی کو جب رفتار ملتی ہے تو اس رفتار کو تباہی سے بچانے کے لیے جس بریک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے مذہب. یہ مذہب انسان کو تباہی سے بچانے کا کام کرتا ہے. جیسے تیز رفتار مشین کو بریک بچاتے ہیں ویسے یہ مذہب انسان کو تباہی سے بچاتا ہے. اور اگر احکام مذہب کی گہرائی میں جائیں آپ,
और उस पर निगाह डाले तो जितने अरकान मजहब है उनकी उनके पीछे दो फलसफे बड़े दिखाई देंगे आपको। एक फलसफा ये दिखाई देगा कि मालिक ये चाहता है कि इस इंसान को जो ताकतों कुव्वत दी गई है वो ताकतों कुव्वत किसी मरहले में बेकार न रहे, और दूसरी तरफ अहकाम मजहब का दूसरा फलसफा ये दिखाई देगा कि वो मालिक ये चाहता है कि इसे जो ताकतों कुव्वत दी गई है ये कभी काबू से बाहर न होने पाए, बेकाबू न होने पाए। जितने अहकाम दीन है उनकी पांच ही किस्में तो है, या तो हम किसी काम को वाजिब समझते हैं या कोई काम मुस्तहब करार देता है मजहब हमारे लिए, या कोई काम हराम करार पाता है, या कोई काम मकरूह करार पाता है, और इन चार चीजों के दायरे से जो कुछ बाहर निकलता है वह सब का सब जायज और मुबाह करार पाता है। तो मेरे अजीजों अगर आप निगाह डालें तो मजहब हमसे जब कहता है ये करो तो करो की भी जो किस्में होती है, या वो वाजिब होता है या मुस्तहब होता है। वाजिब का मतलब यह है कि इसे छोड़ नहीं सकते, मुस्तहब का मतलब यह है कि अंजाम देने में फायदा है, छोड़ देने में कोई बड़ा नुकसान नहीं है। उसके बाद जो मजहब कहता है न करो, तो इस न करो के फलसफे के पीछे भी दो ही चीजें होती हैं, या तो ऐसा न करो वो वाला है जिसमें करने की कोई छूट नहीं दी गई है तो उसे हराम करार दिया जाता है, उसे हराम कहते हैं, और अगर न करो के हुक्म के साथ कर लेने की छूट भी होती है तो वो मकरूह कहलाता है। तो दो ही खुलासे बनते हैं अहकाम मजहब के, या करो है जो वाजिब और मुस्तहब होता है, या न करो है जो हराम या मकरूह होता है। इन अहकाम मजहब के जितनी भी चाहे आप गहराइयों में जाके गौर कर लीजिए, दो ही फलसफे हैं इसके पीछे। या तो मालिक ये चाहता है कि इंसान अपनी किसी कुव्वत को बेकार न रहने दे, जब वो बेकारी से बचाना चाहता है इंसानी सलाहियतों को तो वो वाजिब और मुस्तहब के अहकाम जारी करता है, और जब इंसानी कुव्वतें बेकाबू होने लगती हैं तो इस बेकाबू होती हुई कुव्वत को एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो हराम और मकरूह के अहकाम जारी कर देता है। पूरे मजहब के सारे अहकाम का खुलासा यही है कि अल्लाह ने इस इंसान को जो कुव्वत ताकत दी है ये कुव्वत कभी बेकार न रहने पाए और कभी बेकाबू न होने पाए, और इसीलिए वो कभी वाजिब का हुक्म देता है, कभी मुस्तहब का हुक्म देता है, कभी हराम करार देता है, कभी मकरूह करार देता है। अब यहां पर जो दूसरा सवाल होता है कि उस मालिक ने हमसे इतने मुतालबात क्यों किए, उसने ये करो ये न करो कदम कदम पर एक ही तरह के अहकाम देखने को मिलते हैं। हम जिस रास्ते पे चले हमने आंखें खोलना शुरू की तो ये देखो ये न देखो, हमने कानों का इस्तेमाल शुरू किया ये सुनो ये न सुनो, हमने जबान का इस्तेमाल शुरू किया ये कहो ये न कहो, ये खाओ ये न खाओ, हमने हाथ का इस्तेमाल शुरू किया ये छुओ ये न छुओ, हमने कदमों का इस्तेमाल शुरू किया इधर जाओ इधर न जाओ, हमने सोचना शुरू किया ये सोचो ये न सोचो, हमने मानना शुरू किया ये मानो ये न मानो। पूरे मजहब में आप कदम कदम पर हिदायत देखेंगे, ये करो और ये न करो, ये अंजाम देना है इसको छोड़ नहीं सकते, इससे बचना है इसे अंजाम नहीं दे सकते। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है, यही जो मुतालबात है जब ये मुतालबात सिमटते हैं तो इन्हीं को इबादत कहा जाता है। कुरान करीम साफ साफ हमसे और आपसे सबसे कहता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। मेरे माबूद तूने हमसे मुतालबा इबादत कर लिया, तूने कहा मुसलमान हो जा हम मुसलमान हो गए, तूने कहा इस्लाम कबूल करो हमने इस्लाम को कबूल कर लिया, तूने तौहीद की दावत दी हमने तौहीद को माना, तूने रिसालत की दावत दी हमने रिसालत को माना, तूने कयामत का पैगाम पहुंचाया हमने कयामत को अख्तियार किया, कयामत का अकीदा अपनाया। अब उसके बाद तू कहता है नमाज पढ़ो, तू कहता है रोजे रखो, तू कहता है हज करने के लिए जाओ, वो मालिक कहता है कि अपने माल से राह खुदा में खर्च करो, और लहजा क्या अपनाता है, वो कौन है तुम में से जो अपने मालिक को कर्जा दे। तो मेरे अजीजों सवाल ये किया जाता है कि उसने जो मानने के लिए कहा हमने मान लिया, अब इसके बाद ये कदम कदम पर हमसे मुतालबा क्यों करता, یہ نماز پڑھو، یہ سجدہ کرو، یہ رکوع کرو، یہ تکبیر کہو، یہ روزہ رکھو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پیسہ راہ خدا میں خرچ کرو، یہ جان دینے کے لیے میدان جہاد میں آ جاؤ، وہ ہم سے مطالبہ عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اسلام میں یہ کون سا فارمولا ہے کہ عبادت کا مطالبہ اور کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کے بعد ہم سے مطالبہ عبادت کیوں کیا؟ اسلام کی بنیادوں میں ایک بنیاد عبادت کو کیوں قرار دیا گیا اور اسے اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ جو اسے ترک کر دے اسے اسلام مسلمان ماننے پہ تیار نہیں ہوتا ہے؟ آخر مطالبہ عبادت کیوں کیا گیا؟ یہ عبادت کا کی ڈیمانڈ ہم سے کیوں کی گئی ہے؟ بس اب میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں، جوانوں اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں سب کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ روزانہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو روزانہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جو تلاوتیں کرتے ہیں، یہ کون ہم سے مانگ رہا؟ مالک کا مطالبہ، اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو بے نیاز ہے، جو سمجھ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو بے نیاز ہے، جو سمر ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے سب محتاج ہیں، وہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تمہارے سجدے چاہیے، تمہاری دعا چاہیے، تمہارے رکوع چاہیے، تمہارا حج چاہیے، تمہاری زکات چاہیے، وہ ہم سے مطالبہ عبادت کیوں کر رہا ہے؟ عبادت مطالبہ کرتا کون ہے؟ مانگتا کون ہے؟ ڈیمانڈ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ میں اگر آپ سے ایک گلاس پانی مانگتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میری ضرورت ہے اور پانی میرے پاس نہیں ہے۔ تو مانگتا وہ ہے کہ جس کے پاس وہ جو اس کی ضرورت ہے وہ نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مالک کی بارگاہ میں یہ تصور ہے ہمارا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مگر ہمیشہ ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، مطالبہ کرنے کی، ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتی کہ آدمی کے پاس نہ ہو۔ ہم آپ وہ بھی ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور اس کی بھی ہمیں تلاش ہوتی ہے، اس کی بھی ہمارے درمیان ڈیمانڈ اور مطالبہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہو۔ تو آپ جن کے پاس ہیں وہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آج کی روزی ہمارے پاس ہے، کل کی روزی ہمارے پاس ہے، مہینے بھر کا خرچ ہمارے پاس ہے، تو ہم نوکری چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں؟ یہ ہونے کے بعد بھی ہم کیوں کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ ہونے کے بعد بھی ہم نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ دوسرے مرحلے میں ہوتی ہے کہ ایک تو وہ مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو، دوسرے وہ مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس ہو مگر کم ہو، ہے تو مگر کم ہے، جتنی میرے ضرورت ہے اتنا نہیں۔ ذرا دیر آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ نتیجے تو جواب پہنچے گا۔ تو وہ بھی مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو، اور وہ بھی مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس ہو مگر کم ہو۔ مگر ہم نے دیکھا ہے جو ملینر ہے، جو بلینر ہے، جن کے پاس بے حساب ہے سب کچھ، وہ بھی ان کی بھی کوششیں چل رہی ہیں، وہ بھی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کارخانوں پہ کارخانے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ان کے پاس کچھ کم نہیں ہے، پھر یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے ہاں ڈیمانڈ کیوں ہے؟ تو تیسری بات سامنے آئی کہ جیسے وہ ڈھونڈتا ہے اس کے پاس نہ ہو، جیسے وہ مانگتا ہے جس کے پاس کم ہو، ویسے ہی اس وہ بھی مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس کم نہ ہو مگر کم ہو جانے کا ڈر ہو۔ یہ جو ملین کا مالک ہے یہ کیوں بڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کم ہو جائے گا، اگر ہم نے نہ بڑھایا اسے تو جاتا رہے گا، کم ہو جائے گا۔ تو کسی سے مطالبے کے تین بنیادی اسباب ہوتے ہیں جتنا میں نے غور کیا ہے: مانگنے والے کے پاس نہ ہو، مانگنے والے کے پاس کم ہو، یا مانگنے والے کے پاس کم ہو جانے کا ڈر ہو۔ اس مالک نے ہم سے کیوں مطالبہ کیا؟ اسلام لاؤ ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، عبادت کرو، ہم نے سارے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کریں، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اس مالک نے ہم سے قدم قدم پہ کیوں مطالبہ کیا؟ اپنے مال سے راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ کو قرضہ دو، تم میں سے کون ہے جو قرضہ دے گا؟ جو خرچ کرے گا اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ آخر ان سارے مطالبات کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کرو اور نہ کرو ادھر سے کیوں ہو رہا ہے؟ مانگتا وہ ہے، مطالبہ اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کے پاس نہ ہو یا کم ہو، یا کم ہو جانے کا خطرہ ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے پاس کم ہے؟ یا وہ کون سی نعمت ہے جس کی اللہ کے پاس کم ہو جانے کا ڈر ہے؟ عزیزو اس کے پاس کم ہونے کا خطرہ کیا ہوگا؟ اس کی دی ہوئی نعمتیں کتنی ایسی ہمارے اور آپ کے پاس ہیں جو ہمارے پاس آ کے کم نہیں ہوا کرتی ہیں. علم اس کی دی ہوئی نعمت کا نام ہے. آپ جتنا چاہے تقسیم کرتے رہیں یہ نعمت کبھی کم نہیں ہوگی. جتنا بانٹتے جائیے گا یہ نعمت بڑھتی جائے گی. محبت اس کی دی ہوئی دولت کا نام ہے. یہ ہم جہاں چاہیں تقسیم کرتے رہیں, جتنا ہم اجر رسالت ادا کرتے رہتے ہیں اس محبت میں اضافہ ہوتا رہتا, اس میں کمی نہیں آتی. تو اس کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس میں جانے کتنی ایسی ہے جو آ کے کم نہیں ہوتی, تو پھر اس کے پاس کمی کا امکان کیا ہے؟ تو پھر اس نے مانگا کیوں؟ اس نے انسان سے مطالبہ کیا کیوں؟ جب اس کے پاس کوئی کمی نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے کم ہو جانے کا ڈر ہو, تو اسے مانگا کیوں؟ تو میرے عزیزو مالک کا ہر مطالبہ جو ہم انسانوں سے ہے وہ اس نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ وہ ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے. وہ جب بھی ہم سے کچھ مانگتا ہے تو مانگتا بھی ہے تو وہ اس لیے کہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. جتنے اس کے مطالبات ہیں دین کے نام پر, ایمان سے لے کے آؤ کے ہر مرحلے تک, وہ اس لیے نہیں مانگتا ہم سے کہ وہ ہم سے کچھ لے لینا چاہتا, بلکہ وہ جب بھی ہم سے مانگتا ہے تو اس لیے مانگتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دینا چاہتا ہے. وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ اگر ہم سے مطالبہ عبادت کرتا ہے تو عبادتیں ہمیں کیا دیتی ہیں؟ میرے عزیزوں میں صرف ایک بات جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں سلسلے میں, اس کل میں نے کیا تھا کہ انسان کے تمام اعمال جو انجام دیتا ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد حیات ہوتا ہے. اسی طرح سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ اس دنیا میں جو کچھ پانا چاہتے ہیں اس کی فہرست بنائیے, تھوڑی چھوٹی سے صحیح, بہت لمبی چوڑی نہ صحیح. روزانہ کی ہماری ضرورتیں جنہیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ہمیں غذا چاہیے, ہمیں رہنے کا مکان چاہیے, ہمیں لباس چاہیے, ہمیں کاروبار چاہیے, ہمیں کبھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں کبھی حکومت سے تعلقات کی ضرورت ہوتے ہیں, ہمیں دوستانہ چاہیے, ہمیں فیملی چاہیے, ہمیں خاندان چاہیے. انسان کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں ان سب پہ نظر ڈال لیجیے, جو ہزاروں میں دکھائی دے گی آپ کو. ان ساری ضرورتوں کے پیچھے تین انسان کے بنیادی مطالبات ہیں جن کے لیے ہزاروں چیزیں آدمی ڈھونڈتا. وہ تین بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ پہلا انسان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں, پہلی ڈیمانڈ بیسک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم حیات ہے ہمارے پاس, زندگی ہے. ہر انسان اپنی زندگی کے لیے بقا چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی فنا نہیں چاہتا. ہم باقی رہنا چاہتے ہیں, ہم ہو گئے ہیں تو ہم مٹنا نہیں چاہتے, ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم بقا چاہتے ہیں, ہم فنا نہیں چاہتے, ہم ختم ہونا نہیں چاہتے, ہم مٹنا نہیں چاہتے. یہ کھانا پانی آدمی جو چاہتا ہے یہ اسی بقا کے لیے, یہ لباس اسی بقا کے لیے, یہ مکان اسی بقا کے لیے, یہ دوا علاج اسی بقا کے لیے کہ آدمی باقی رہنا چاہتا ہے, مٹنا نہیں چاہتا. کھاتا ہے تو باقی رہنے کے لیے, اور کھانا چھوڑتا ہے تو بھی باقی رہنے کے لیے. ڈاکٹر نے کہا شوگر کے مریض ہو گئے, آپ شکل دکھائیے, چھوڑ دے گا. یہ چھوڑتا بھی ہے تو باقی رہنے کے لیے, کھا بھی رہا تھا تو باقی رہنے کے لیے. تو دونوں طرف ایک ہی صورت حال ہے, اپنے آپ کو چاقو کے زخم سے بچاتا ہے. کیوں؟ کاٹے سکے گا تو مر جائے گا, مگر ڈاکٹر کے چاقو کے حوالے کر دیتا ہے تو وہی بقا کے لیے. بقا ہے جو انسان سے کام انجام دلوا رہی ہے. تو ایک انسان کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ باقی رہنا چاہتا, مگر یہی ایک خواہش نہیں ہے. دوسری بنیادی خواہش یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ساری ضرورتوں میں خود کفیل ہونا چاہتا, خود کفیل ہونا چاہتا ہے, کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہتا. یہ ہم آپ جو ڈالر بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں, کاروبار کو بڑا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, یہ جتنی اس قسم کی کوششیں ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ آدمی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں, اور یہ ضرورتیں پورا کرنے کا وسیلہ مال ہے, لہذا وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ رہ جائے. تو انسان کا پہلا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے. دوسرا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان محتاج ہو کے نہیں جینا چاہتا کسی کا, فقیر ہو کے نہیں جینا چاہتا, مستغنی ہو کے جینا چاہتا ہے, خود کفیل ہو کے جینا چاہتا. اس کے بعد تیسری ہماری بنیادی خواہش یہ جو سیاسی پارٹیوں میں شرکت ہوتی ہے، یہ جو حکومتوں کے حصول کے لڑائیاں ہوتی ہیں، حکومتوں کے اوپر نہ جائیے، یہ جو گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوا کرتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، شوہر زوجہ کے جھگڑے، یہ خاندانوں کے آپس کے ٹکراؤ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک تیسرا مطالبہ ہے انسان کا، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے، دوسرے کی مرضی کی زندگی نہیں چاہتا. یعنی محکوم بن کے رہنا نہیں چاہتا، حاکم بن کے رہنا چاہتا. ہر انسان کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ محکوم بن کے نہیں رہنا چاہتا ہے، حاکم بن کے رہنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کا وقت بھی بہت لیا اور بات بھی کہنے کی منزل آ گئی ہے. سارے انسانی اعمال اور ساری کوششوں کے پیچھے انسان کے تین بنیادی جذبے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان بقا چاہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان مستغنی ہو کے جینا چاہتا ہے، تیسرا یہ کہ ایسا اختیار چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا محکوم ہو کے اسے نہ جینا پڑے. مالک نے ہم سے مطالبہ عبادت کیوں کیا؟ اس نے ہم سے کیوں کہا کہ عبادت کرو؟ وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ اس مالک کا اعلان ہے. اس مالک نے کہا، سنو، تم عبادت کے راستے پہ چلو گے، تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ گے، ہماری اطاعت کرو گے، ہمارے احکام کو مانو گے، تو اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. وہ کیا دینے والا اپنے بندوں کو؟ کہا، اب بھی اکیلے اے میرے بندے، میری اطاعت کر. اج الکا مسلی، اے میرے بندے، تو میری اطاعت کے راستے پہ چل کے دے، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میں تجھے اپنا جیسا خدا نہیں بنائے گا، خدا اپنا جیسا بنا دوں گا. وہ کیسا ہے؟ کہنا حی لا موت، میں ہوں ایسا زندہ جسے موت نہیں آتی. اج الکا حی لا تموت، میرے بندے، میری عبادت اور اطاعت کے راستے پہ چل کے دے، تجھے ایسی زندگی دے دوں گا جو کبھی موت سے نہیں بدلے گی. اور اگر اس کے بعد سر کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ کوئی سر تلاوت کرتا دکھائی دے تو تعجب نہ کرنا، اس نے اطاعت الہی کی منزلیں طے کی ہے، تو ادھر سے حیات ابدی کو عطا کر دی گئی. محمد اب بھی ایسے علی علقا مکلی، میرے بندے، میرے اطاعت کے راستے پہ چل کے دیکھ، میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا. انا حی اللہ موت، میں ہوں زندہ، مجھے موت نہیں آتی. اج الفا حی اللہ تموت، تجھے ایسی زندگی دے دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی. دوسرا مطالبہ انسان کا کیا ہے؟ اپنی ہر ضرورت میں خود کفیل ہو. انا غنی اللہ تقر، میرے بندے، میرے اطاعت کے راستے پہ چل کے دے، میں ہوں غنی، اور غنی بھی ایسا جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اج الکا غنی لا تفتقر، اے میرے بندے، میرے اطاعت کے راستے سے آگے دے، تجھے ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ اہل بیت کسی دروازے پہ ہاتھ پھیلائے کبھی کیوں نہیں دکھائی دیے، اور فرشتے بھی ان کے دروازے میں بھیک مانگتے ہوئے کیوں دکھائی دیے؟ کہ وہ غنی ہے جن کی زندگی میں کبھی فقر آنے والا نہیں، کسی کے محتاج ہونے والے نہیں. تیسری، میں ہوں زندہ، تجھے ایسی زندگی دے دوں گا جو موت سے نہیں بدلے گی. میں ہوں غنی، تجھے ایسا استغنا دے دوں گا جو کبھی محتاج نہیں ہوگا کسی کا. وانا حیث ما اريد يكون، میرے بندے، میرے اطاعت کے راستے پہ چل کے دیکھ، میں اس ارادے والا ہوں کہ جب جو چاہتا ہو جاتا. اجالو کا حی سما ترید یقور، میرے بندے، میری اطاعت کے راستے پہ چل کے دیکھ، میں تجھے وہ ارادہ دے دوں گا کہ تو جب جو چاہے گا ہو جائے گا. تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. تو ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دے گا، گیا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے گا. تو مثال کے طور پہ کہے گا کہ یہ مٹی کی دیوار ہے کہ سونے کی، اور دیوار سونے کی بن جائے گی. میری کنیز گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے کہے گی، صبح جلدی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا، تو مجھے رضوان جنت کو چاہے بھیجنا پڑے، مگر میں اپنی خرید کی بات ضرور سے ضرور پوری کروں گا. وہ ارادہ دے دوں گا، تو ارادہ کرتا چلا جائے گا، کائنات تیرے ارادے کے مطابق بدلتی چلی جائے گی. صلوات بھیج محمد. صلوات مل کے بھیج دیجیے محمد. اس نے ہم سے اگر کوئی مطالبہ کیا ہے تو مطالبہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ ہم سے کچھ لینا چاہتا. اس کریم مالک نے جب بھی ہم سے کچھ مانگا ہے تو तो हमें हमसे कुछ लेने के लिए नहीं मांगा है, हमें कुछ देने के लिए मांगा है। हम आप जितने इबादतें करते हैं, इन इबादतों में एक बुनियादी शर्त होती है, इबादत तब इबादत कहलाएगी जब वो कुर्बतन इलल्लाह। नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, रोजा रखता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, ये खैरात करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। कोई भी हमारा और आपका अमल उसी वक्त कहलाता है इबादत जब वो कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्बत के लिए। कभी हमने सोचा कि कुर्बतन इलल्लाह का मतलब क्या है? कुर्बतन इलल्लाह अल्लाह से नजदीक होने के लिए मैं इस मेंबर में बैठा हूँ, एक ये दीवार है एक वो दीवार है, ये दीवार मुझसे नजदीक है वो दीवार मुझसे दूर है, मगर ये नजदीक है ये दूर है ये क्यों? इसलिए कि दीवार भी एक जिस्मिक मैटर है, एक मादा है, और मेरा वजूद भी एक जिस्मिक मैटर एक मादा, ये नजदीक है वो दूर है। तो कुर्बत और दूरी का ये तसव्वुर तो दो जिस्मों के दरमियान है, दो मादी चीजों के दरमियान है। ऐसी चीजें जहां दोनों का मैटर हो वहां है। हम कहते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए, तो अल्लाह तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, जिसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जिसकी कोई जगह नहीं है। तो फिर ये अल्लाह जब जिस्म नहीं है तो उससे कुर्बत का मतलब क्या? और कुर्बत का तसव्वुर यानी से जो मालिक कह रहा है नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे गर्दन के अंदर गले के अंदर भी ये खून पहुंचाने वाली बड़ी रग है, ये तुमसे जितनी नजदीक है हम तो उससे भी ज्यादा तुमसे नजदीक है। ऐनमा तकून तो अतवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर मुख मोड़ो उधर मालिक है। हुआ मातुम ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां हो वो तुम्हारे साथ है। तो जब वो अगले गर्दन से ज्यादा करीब है, हम चाहे जहां हो वो हमारे साथ है, जिधर हम रुख करें वो उधर मौजूद है, तो फिर उससे कुर्बत का मुतालबा क्या मतलब? तो उससे करीब हो रहे हैं, उससे करीब हो रहे हैं, उससे होता तो सबसे करीब है। अब मुझे एक फैसला कहने दीजिए मेरे अजीजों, ये एक हकीकत है कि मालिक अपनी मखलूक से सबसे बराबर के करीब है, मगर मखलूक इलाही सब के सब अपने मालिक से बराबर से करीब नहीं। वो सबसे बराबर से करीब है मगर सब उससे बराबर से करीब नहीं है। कुर्बत की मंजिलों पर वो बंदे भी हैं कि जहां काबा कौसैन और अदना की मिसाल आती है, और बंदों में वो बंदे भी हैं जो जहन्नम के आखिरी ठिकानों के मुस्तहक हैं, जो फिरौन और यजीद जैसे हैं। तो वो सबसे करीब है मगर सब उससे करीब नहीं है। तो गुर्बत का एक तस्वुर तो यह है जो दो मादी वजूदों के दरमियान होता है मेरे अजीजों, मगर मालिक से गुर्बत का तस्वुर तो नहीं होता। दूसरा तस्वुर जो गुर्बत का जो उलमा ने बयान किया और मैं सिर्फ आपकी हिम्मत में लगो कर रहा हूं, हम अक्सर कहते हैं एक बाप के चार बेटे, हमने कहा ये छोटा वाला बेटा अपने बाप से ज्यादा करीब है। एक उस्ताद के 20 शागिर्द, हमने कहा उनमें से वो वाले सागर साहब अपने उस्ताद से ज्यादा करीब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या कि क्लासरूम में उस टीचर के पास इनकी कुर्सी लगाई जाती है? हो सकता है जो सागर अपने उस्ताद के सबसे करीब हो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठता हो, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो फिर अब इसको बैठ का मतलब क्या? हमने जब कहा यह उस्ताद ये सागर इसके उस्ताद से ज्यादा करीब है, ये बेटा अपने बाप से ज्यादा करीब है, ये बेटी अपनी माँ से ज्यादा करीब है, ये मुलाजिम अपने आका से ज्यादा करीब है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके दरमियान जिस्मानी फैसला कम हो गया है, उनकी कुर्सियां मिला के लगा दिए हैं, उनके बैठने के ठिकाने एक कर दिए गए हैं। अब जब कहते हैं ये बेटा बाप से ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे बेटों के मुकाबले में बाप इसे ज्यादा चाहता है, उसकी बात ज्यादा मानता। जब हम ये कहते हैं शागिर्द अपने उस्ताद से ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस्ताद इसकी बात नहीं चाहता, इसको ज्यादा मानता है। मगर ये मंजिल कैसे पैदा होती है? ये इसलिए पैदा होती है कि शागिर्दों में ये शागिर्द अपने उस्ताद की बात इतने दिनों ज्यादा मानता है, क्या उस्ताद उसकी बात नहीं डाला करता। तो एक कुर्बत का मफहूम यह भी होता है, एक कुर्बत का मफहूम यह भी होता है कि बंदा अपने मालिक की इतनी इताअत करे कि उस इताअत के बाद अब मालिक आवाज देता है कि बंदे तूने इताअत करके बंदगी साबित कर दी है, अब तुझे वो मंजिल मिल गई है कि इसके बाद तेरी कोई बात हम न टालेंगे। अब हमारी समझ में आया कि हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने جناب ابو ذر سے خطاب کر کے یہ کیوں کہا تھا کہ اے ابو ذر بغیر تقوی کے کی جانے والی دعا ایسی ہے جیسے بغیر تمام کے پھینکا جانے والا تیر, اور اے ابو ذر تقوی کے بعد اتنی سی دعا بھی کافی ہوتی ہے جتنا تھوڑا سے نمک کھانے کے مزے کے لیے کافی ہوتا ہے. اب میری سمجھ میں آیا کہ بغیر تقوی کے دعائیں ہوتی رہتی ہیں, آواز نہیں پہنچتی. تقوی والا ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے. مالک نے آواز دی, اس نے قربت کی وہ منزلیں طے کر لی ہیں. جیسے شاگرد اپنے استاد سے قریب ہو جاتا ہے اطاعت کے ذریعے, ویسے بندہ اپنے مالک سے قریب ہو گیا ہے. اب مالک اس بندے کی بات نہیں ڈالے گا, مگر یہی آخری تصور نہیں ہے قربت کا. علماء عالم نے عقائد اور تفسیر کی کتابوں میں قربت کا ایک اور تصور پیش کیا ہے. میں اسے صرف مثال کے ذریعے آپ کی ہمت میں منتقل کرنا چاہتا ہوں, اور مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے بات. مثال اس لیے نہیں ہوتی ہے جو 100% منطبق ہو جائے. ٹھنڈک لگ رہی ہے, ٹھنڈک کا موسم ہے, جاڑے کا موسم ہے. آدمی جاڑے میں کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈک اور جاڑے میں ہیٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے. اب آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو پورا گھر گرم ہے, لیکن ذرا اپنے ملکوں میں واپس چلے جہاں سے آئے ہیں. ٹھنڈک کے مارے گھر میں داخل ہوئے, کمرے میں چھوٹا سا ہیٹر, ایک کوئلے کی انگیٹھی دہتی ہوئی رکھی ہے. پہنچے, ہاتھ بھی ٹھنڈے ہیں, پیر بھی ٹھنڈے ہیں. تب انگیٹھی کی طرف بڑھنا شروع کیا, دہتی ہوئی انگیٹھی سے جتنا نزدیک ہوتے جاتے اس کی گرمی کا احساس, مثال صرف بات سمجھانے کے لیے, اس کی گرمی کا احساس بڑھتا جاتا. جتنا اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں اس کی گرمی ہمارے ہاتھوں میں, ہماری انگلیوں میں, ہمارے بدن میں سرایت کرتی جاتی. میرے عزیزوں, قربت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا, وہ مالک جس کی عبادت یہ بندہ کر رہا ہے وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک ہے حیات ہی حیات, اس کے یہاں موت نہیں. وہ مالک ہے علم ہی علم, اس کے یہاں جہالت نہیں. وہ مالک ہے قدرت ہی قدرت, اس کے یہاں مجبوری نہیں. بندہ اطاعت و عبادت کے مرحلوں میں جب آگے بڑھتا ہے تو قربت کی منزلیں اسے اللہ سے جب نزدیک جاتی ہیں تو چونکہ وہ علم سے نزدیک ہوتا ہے لہذا بندے میں علم آتا جاتا ہے, وہ علم قدرت سے نزدیک ہوتا ہے لہذا بندے میں قدرت اختیار آتا جاتا ہے, وہ ارادے سے نزدیک ہوتا ہے لہذا بندے کا ارادہ اختیار مضبوط ہوتا جاتا ہے. آپ اپنے اوپر خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں, ہم سب تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ہم نے نماز کی نیت کی, نماز شروع کی. اب جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کم سے کم اتنی دیر زبان پر قابو ہے کہ نہیں؟ اگر دماغ پر قابو نہیں ہے تو کم سے کم زبان پر تو قابو ہے. زبان تو وہی کہہ رہی ہے جو اس سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے, اور وہ نہیں کہہ رہی ہے جس سے اسے روکا گیا ہے. آنکھوں پہ قابو ہے, اب سجدہ پہ نگاہ ہے, اب قدموں کے درمیان نگاہ ہے, اب آغوش میں نگاہ ہے, اب ہاتھوں پہ نگاہ ہے, ہاتھوں پہ قابو ہے, اب تکبیر کے لیے اٹھ رہے ہیں, اب سجود کے لیے اٹھ رہے ہیں, اب رکوع کے لیے گھٹنوں پہ رکھے جا رہے ہیں, اب سجدے کے لیے زمین پہ رکھے جا رہے ہیں. تو تجربہ کر کے دیکھیے, عبادت کے پہلے مرحلے میں بھی جیسے انسان عبادت شروع کرتا ہے ادھر سے قدرت آنا شروع ہو جاتی ہے. تمہیں تمہارے اعمال پہ اختیار دیا جا رہا ہے, تمہارے اعضاء پہ اختیار دیا جا رہا ہے, آنکھوں پہ قابو مل رہا ہے, زبان پہ قابو مل رہا ہے, ہاتھوں پہ قابو مل رہا ہے. اور یہی عبادت جب آگے بڑھنے لگتی ہے تو خیالات پر قابو آنے لگتا ہے, تصورات پر قابو آنے لگتا ہے, اور عبادت کی ایک منزل وہ ہوتی ہے جہاں صرف وہ بندے دکھائی دیتے ہیں جن کے لیے مالک یہ کہتا ہے وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. میرے عزیزوں, ہم انتہا بھی کرتے ہیں تو خالی اپنے اعمال پر ہمیں قابو ہوتا ہے, اپنی چاہت پہ ہمیں قابو نہیں ہوتا. مگر جو اللہ کے مقرر بارگاہ بنے تھے وہ صرف اعمال پہ قابو رکھنے والے نہیں. مالک کہتا ہے یہ تو ہم سے اتنے نزدیک ہے, انہیں اتنا اقرار مل گیا ہے کہ ان کی چاہت پر بھی انہیں قابو ہو گیا ہے. یہ وہی چاہتے ہیں جو مالک چاہتا ہے, جو یہ نہیں چاہتے وہ مالک نہیں چاہتا, جو مالک نہیں چاہتا وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں. سلامات بھیجے محمد والے محمد, سلامات مل جل کے بھیج دیجیے محمد. آج آپ کی خدمت میں جو گزارش پیش کرنے کی میں نے کوشش کی, اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تذکروں کو کافی بوجھل بھی بنا دیا ہے, لیکن میری نیت اور میرا ارادہ صرف یہ گزارش پیش کرنے کا ہے عزیزوں, کہ اسلام کا کوئی بھی مطالبہ ہمارے مفاد ہمارے خلاف نہیں, ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, ہمیں کچلنے کے لیے نہیں, ہمیں مٹانے کے لیے نہیں ہے. اس کریم مالک نے جس نے ہمیں بنایا ہے, اس نے جو دین کا قانون دیا ہے, یہ قانون دین اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس پر جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے اتنے ہمارے نقصانات گھٹتے جائیں گے, اتنے ہمارے فائدے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کوئی اور کسی راستے کو اپنانا چاہے, منمانی کرنے لگے, کسی اور طریقے کو اپنا لے, تو یقین رکھے کہ وقتی طور پر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کام کر کے کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہے یا کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, لیکن بنیادی فائدہ اور بنیادی نقصان تبھی مل سکتا ہے. بنیادی فائدہ اور بڑے اور باقی رہ جانے والے نقصان سے آدمی تبھی بچ سکتا ہے جب وہ اسلام کے راستے پر آ جائے. کربلا کا واقعہ بھی اس کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے جہاں دو کردار دکھائی دیتے ہیں, ایک طرف وہ ہے جس نے دامن اسلام چھوڑا ہے اور دوسری طرف وہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. جس نے دامن اسلام چھوڑا ہے وہ خود کہہ رہا تھا, جب ابن زیاد نے ابن سعد کو بلا کے اس سے مطالبہ کیا کہ جاؤ حسین سے بیعت لو اور بیعت نہ لے کریں تو ان کا سر کاٹو, تو اس نے اور تمہیں اس کے بدلے میں حکومت ملے گی, گورنری ملے گی, ایران کی حکومت ملے گی, شہر کی گورنری ملے گی. تو اس نے ایک رات کی مہلت لی ہے. ایک رات کی مہلت کے بعد جو ابن سعد واپس آیا ہے ابن زیاد کے بعد رات, اور اس نے کہا کہ میں کیا فیصلہ کیا ہے, تو اس کا جواب آپ کے علم ہے. اس نے کہا تھا میں نے گھاٹے کا فیصلہ کیا, خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. یہ معلوم ہے کہ سر حسین کاٹ کی حکومت ملے گی, مگر اس حکومت کو پانے کے یقین کے باوجود, اس حکومت کی امید کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اس کا مطلب یہ فیصلہ کرنے والا خود جانتا ہے کہ دین کا دامن جو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے وہ گھاٹے کے سودے کے راستے پہ جاتا ہے. اور تاریخ نے بھی ثابت کر دیا کہ اس نے دامن دین چھوڑا تھا, بظاہر اس نے جس نیت سے چھوڑا تھا اس کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. حسین کا سر بھی کاٹا ہے, حسین کے گھر کو بھی لوٹا ہے, مگر کیا وہ وہاں پہنچ سکا جہاں تک وہ جانا چاہتا تھا. اور اس کے مقابلے میں وہ ہور ہیں کہ جنہوں نے سرداری لشکر کو, جنہوں نے اقتدار کو, جنہوں نے حکومت کو, ہر چیز کو ایک مرحلہ حیات آنے پہ ٹھکرایا اور چھوڑا ہے. رات کی تاریکی میں جب شب عاشور ہور کے کانوں میں حسین کے خیموں سے اٹھتی ہوئی کمزور بچوں کی آوازیں پہنچ رہی تھیں, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. تو صبح ہوتے ہوتے ہور نے فیصلہ کر لیا حکومت چھوڑ دینا ہے, لشکر کی سرداری چھوڑ دینا ہے, زندگی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. مگر ہور فیصلہ کر رہے تھے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ سب چلا جائے مگر آخرت ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے. صبح ہوئی, ہور خیمے کے باہر بدن کانپ رہا ہے, لڑک رہا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے ہو, پیاسے اور بھوکے لشکر سے ڈر گئے ہو, موت سے ڈر گئے ہو. کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لے کے تم یہ لرس کیسے رہے ہو, یہ کانپ کیسے رہے ہو؟ تو ہر نے آواز دی تھی میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. اور اس کے بعد ہر نے وہ فیصلہ کیا کہ لٹے ہوئے ہر نے وہ فیصلہ کیا کہ پیاسے اور بھوکے خیموں کی طرف قدم آگے بڑھا دیے. مگر ہر پر ایک احساس شرمندگی طاری ہے. بیٹے کو آواز دی میرے لال میرے ہاتھوں کو میری پشت گردن کو ویسے باندھے جس سے قیدیوں کو گرفتار کر کے لے آیا جاتا ہے. ہاتھوں کو پشت بنوایا, آنکھوں پہ پٹیاں بنوائیں جیسے مجرم گرفتار کر کے لے جائے جاتے. اس صورت سے امام کی خدمت میں ہر چلے. ادھر ساتھ ساتھ بیٹا چل رہا ہے, ادھر حسین کے خیموں تک خبر پہنچی کہ لشکر یزید سے نکل کے ہر آگے بڑھ رہا ہے. حکم حسین ہوا, خیموں سے مجاہد نکلنے لگے. ہر کے استقبال کے لیے بابا حبیب ابن مظاہر دکھائی دے رہے ہیں, بابا مسلم ابن اسدہ دکھائی دے رہے ہیں. بابا کے استقبال کرنے والوں میں سردار لشکر حسینی عباس کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے. بابا تو خود سید الشہداء حسین بھی خیموں سے نکل آئے ہیں, بس حسین کی خدمت میں پہنچے. ایک مرتبہ حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا ہے, اٹھا کے مولا نے کلیجے سے لگایا. ہر نے ایک سوال کیا کہ آقا کیا میرے بخشے جانے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ حسین نے ہر کو دعا کی, ہر کی بخشش کا وعدہ کیا. اور اس کے بعد اس کپڑا کہا ہر تو میرے مہمان ہو کے یہاں آئے ہو, تمہارا میزبان ہوں میں, مگر ہر تم ان آوازوں کو سن رہے ہو؟ خیموں سے بچوں میں تڑپ تڑپ کے ہائے پیاس کہنے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ہمارے گھر میں ایک قطرہ آب نہیں ہے تو ہمارے مہمان ہم تم سے شرمندہ ہیں, ہم تمہاری کوئی مزارات نہیں کر سکتے. ہر نے ہاتھوں کو جوڑا, آقا آپ نے مجھے اپنا مہمان قرار دیا اور آپ آپ نے اپنے کو میزبان قرار دیا, بس میری ایک فرمائش پوری کر دے. کہا وہ کیا ہے؟ اور کہا یہ میرا جوان بیٹا ہے, اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے میرے مولا, تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لوں. اور ہر بات کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جوان بیٹے کی لاش وہ اٹھائے, وہ تم اپنے بچے کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہو. جہاں مقتل میں جاؤ شہید ہو گئے, تمہارا جوان بیٹا تمہاری لاش لے کے آئے گا. شاید وہ جواب دے مجھے معلوم ہے میرے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں ارے اس وقت جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے گی جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. علی اکبر کی لاش حسین اٹھائیں گے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو. حسین نے ہو کے اتنی بات تو پوری کر دی کہ اجازت دے دی بیٹا جائے مقتل میں. مگر جب بیٹا زخمی ہو کے گلا اور اس نے مدد کے لیے پکارا تو حسین ہو سے پہلے جوان بیٹے کے سرانے پہنچ چکے تھے. ارے جوان بیٹے کی میت بوڑھے پاس سے نہ اٹھے گی. حسین نے ہو کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, خیمہ تک پہنچایا. شاید اس کی اطلاع زینب کبریٰ کو مل گئی تھی. یہی تو وجہ تھی جب کربلا کے میدان میں حسین کا لال پینے سے زخم ہو کر بچی کا زخم کھا کے گیا اور آواز دی بابا آخری سلام. حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے, یا علی یا علی کہتے ہوئے. ارے کبھی نجف کے علی کو پکارا ہے بابا, لالو پکڑ کے بیٹے تک پہنچا دو, کچھ دکھائی نہیں دیتا. کبھی کربلا کے علی کو پکارا ہے میرے لال, تمہاری شہادت نے آنکھوں کا نور لے لیا بیٹے, آواز دو, آواز کے سہارے پہنچ جائے. مگر حسین جو جوان بیٹے کے سرانے پہنچے تو دیکھا بہن ہے. ارے بہن سرانے پہنچ چکی, میری بہن تم نے رحمت تو اٹھائی, بھیا تم سے جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھے گی؟ تم نے ہر کے بیٹے کی لاش ہر کو نہ اٹھانے دی, اس لیے بہن آ گئی ہے. مگر غیرت حاصلی زینب کا بازو پکڑا اور خیمے میں پہنچایا, پھر آئے جوان بیٹے کے سرانے. اب بیٹے کی لاش نہیں اٹھ سکتی, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ, آ کے اپنے جوان بھائی کی لاش کو لے چلو. ننے ننے بچے سمٹ کے آ گئے, علی اکبر کی لاش خیمے میں پہنچ گئی. واہ علی واہ حسین واہ علی اکبر. وسع علم الذين ظلموا ان ينقلبون ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمانا, محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری تمام نیکیوں کو نقائص کے باوجود قبول فرما لے. معصومین علیہ السلام کا واسطہ مالک ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار بحق بیمار کربلا جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما. شہداء کربلا کا واسطہ جو دنیا سے جا چکے ان پر رحمت نازل فرما. پروردگار بحق ائمہ طاہرین ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مالک محمد آل محمد کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کریم, ہم سب کو مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما. الہی پرچم اسلام کو سربلند فرما. مالک پرچم کفر نفاق کو سنگین فرما. الہی دنیا میں ظلم فساد پھیلانے والوں کو فنا کر دے. دار الہ دین کے خدمت گزار علماء اور مراجع کرام اور فقہا کی حفاظت فرما. تمام مومنین مومنات کی جان مال آبرو دین اور اولاد کی حفاظت فرما. الہی انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کو حمایت حفاظت فرما. بار الہ زمانے کے امام